أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد استاد متحری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدف زندگی کے بارے میں ہم کچھ عرائض پیش کر رہے تھے اور ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ انسان کے لیے کمال کون سی چیز قرار پا سکتی ہے یا با کمال انسان کون کہلاتا ہے، کیا چیز انسان کے اندر موجود ہو تو وہ با کمال کہلائے گا اور کون سی چیز موجود نہ ہو تو وہ ناقص کہلائے گا، یا بالفاظ دیگر انسان کامل کسے کہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرفاء کا ایک نظریہ پیش کیا کہ جس میں انہوں نے معصوم کے اس کلام سے استفادہ کیا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں کسی چیز کو بھی نگاہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے اس چیز کے ساتھ اور اس کے بعد مجھے خدا نظر آتا ہے، یا قرآن کی بھی تعبیر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ قرآن کے اندر تعبیر موجود ہے۔ اب یہ فلاسفہ عرفاء کا نظریہ تھا کہ جو حقیقت تک پہنچ جائے، حقیقت کو درک کر لے وہ با کمال ہے، جو حقیقت تک نہ پہنچ سکے وہ ناقص انسان ہے۔ فلاسفر کیا کہتے ہیں؟ فلاسفر اس جنہیں حکما بھی کہا جاتا ہے وہ عرفاء کے اس نظریے کے تھوڑا سا مخالف جاتے ہیں۔ ان کے ہاں اس جس چیز کو عرفاء حقیقت کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے وہ حقیقت کی جگہ پر حکمت لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دو صفات اگر موجود ہیں تو وہ انسان با کمال انسان ہے، اور اگر وہ دو صفات موجود نہیں ہیں تو وہ انسان ناقص انسان ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے حکمت اور دوسری چیز ہے عدالت۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو با کمال ہے، اگر دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو با کمال نہیں ہے۔ لیکن اس حکمت اور عدالت کا نام سن کر ہمارے ذہن میں جو چیز آتا ہے وہ فلاسفر کا مقصود نہیں ہے، انہوں نے حکمت کی اور عدالت کی ایک خاص ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، ایک خاص تعریف ہے ان کے ہاں کہ کون سی حکمت انسان کو با کمال بناتی ہے اور کون سی عدالت انسان کو با کمال بناتی ہے۔ اگر یہی عدالت مقصود ہوتی تو سارے جج با کمال ہوتے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عدالت کا ان کے نزدیک اپنا ایک ان کی اپنی تعریف ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں انسان کی جو فکر ہے اس عالم کے بارے میں، اس دنیا کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں، جو کچھ اس کی معرفت ہے وہ کیسی معرفت ہے؟ ہمارے یہاں معرفت کے دو طریقے، ایک معرفت کلی ہوتی ہے، ایک معرفت جزئی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو جزئی طریقے سے جانتے ہیں، مثلا ایک شہر کے بارے میں، مثلا ہم لاہور کی گلیوں کو جانتے ہیں، ہم لاہور کے مثلا اس کے اندر کتنے ہاسپیٹل ہیں ہم یہ جانتے ہیں، اس کے اندر کتنی صنعتیں کام کر رہی ہیں یہ جانتے ہیں، یہ سارے جزئی معرفت ہے۔ لیکن ہم شہر لاہور کو بعنوان کلی نہیں جانتے۔ مثلا فرض کریں کہ لاہور کے اندر کل تجارت کا کتنا حجم ہے، مثلا لاہور کے اندر کس قسم کے لوگ، کتنے علماء، غیر علماء، کتنے اساتذہ، پروفیسرز موجود ہیں، ہمیں ان کا چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یا بالفاظ دیگر باتعبیر واضح تر کہ لاہور کا پاکستان کی ترقی میں کیا ملاک و کیا معیار ہے، کیا منزلت ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم جزئی چیزوں کو جانتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، اس کو ہم حکمت نہیں کہتے، فلاسفر اس کو حکمت نہیں بولتے۔ حکمت ان کے نزدیک معرفت کلی کو کہتے ہیں کہ اس عالم میں کسی چیز کا کیا کردار ہے، مثلا اس چیز میں مثلا کل کتنے نظام کلی چل رہے ہیں اور اس نظام کلی کا اس عالم کے اندر کیا کردار ہے۔ مثلا معصوم کی ایک دعا کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں اللہم آرنی الاشیاء کما ہیا، پروردگارہ مجھے یہ چیزیں جو اس عالم میں موجود ہیں، اشیاء جو موجود ہیں، مجھے اسی طرح دکھا دیں جس طرح یہ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی یہاں پر معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ان اشیاء کا، ان نظاموں کا اس عالم کے اندر کیا کردار ہے یہ مجھے دکھا دیں۔ حقائق عالم، حقائق اشیاء تک اگر ہم پہنچ جائیں تو ہمیں حکمت حاصل ہو جائے گی، لیکن علم نہ، علم اور چیز ہے۔ علم کی تعریف کرتے ہیں حضور و صورت الشیء عند الذہن، اس کو کہتے ہیں علم، کہ کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا اسے علم کہتے ہیں۔ لیکن حکمت یہ چیز نہیں ہے، حکمت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود ایک عالم بن جائے، عالم عقلی، سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی، انسان اپنے فکر میں اپنے شعور میں اتنی ترقی کرے کہ عالما عقلیا، نہ عالما، عالم اور عالم میں فرق ہے، عالم عالم کو کہتے ہیں، عالم پورے جہان کو کہتے ہیں، عالما عقلیا عالم عقلی بن جائے کہ مضاہیا للعالم العینی، کہ وہ عالم اس عینی عالم جو خارجی عالم ہے عالم تکوینی اس کے مشابہ ہو، مضاہیا یعنی مشابہ. اب انسان اپنے فکر کو اس مقام پر لے جائے کہ جس طرح ہم خارج میں اس عالم تکوین میں چند نظام ہمارے پاس موجود ہیں، انسان کے ذہن میں بھی وہی چیزیں اور ان اشیاء کے بارے میں حقیقتاً اس کے ذہن میں یہی معرفت ہو. مثلا اس عالم میں ایک واجب الوجود ہے، ایک نظام تجردات ہے، یعنی مجردات چیزیں یہاں موجود ہیں، مادیات موجود ہیں، اس عالم خارجی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. انسان فکری طور پر یہاں پہنچ جائے کہ وہ بھی اپنی افکار کو ان اشیاء کو وہاں پر رہ کر دیکھے جو ان کا مقام و منزلت ہے، اللہ معارن ان اشیاء کما ہی جان. جو دوسری چیز تھی عدالت، جو فلاسفر کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس عدالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ عدالت مثلا دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دینا، نہ، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو بے شمار قوتیں دی ہیں، قوت غزبیہ، قوت شہویہ، قوت عاقلہ، قوت وہمیہ، قوت خیالیہ، الا ماشاء اللہ، اور رسول کافی کے اندر پھر اس کے جنود معصوم نے بیان فرمائے ہیں کہ قوت عاقلہ کے اپنے تقریباً 75 جنود ہیں، جنود یعنی لشکر، 75 لشکر قوت عقلیہ کے ہیں اور 75 لشکر قوت شہویہ وغیرہ کے ہیں. تو انسان کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قوت کو وہی مقام دے جو اس قوت کا مقام ہے، نہ قوت شہویہ کو قوت عقل عاقلہ پر غالب آنے دیں اور نہ قوت عاقلہ کو قوت شہویہ پر غالب آنے دیں. یعنی وہ انسان جو قوت شہویہ یا قوت غزبیہ جو کہ نعمت الہی ہیں ان کو بھی زندہ رکھے، لیکن اس قوت شہویہ اور غزبیہ اور جتنے بھی قوت خیالیہ اور وہمیہ اور کتنی قوات ہیں، ان سب قوات کو استعمال کرے اس حکم کے مطابق جو حکم قوت عقلیہ سے صادر ہوا ہے. قوت عاقلہ کیا کہتی ہے؟ مجھے یہاں پر غضب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ قوت عاقلہ کیا کہتی ہے؟ اس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ قوت عاقلہ کیا کہتی ہے؟ مجھے یہاں پر بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ جو کچھ قوت عاقلہ کہے یہ اس کے مطابق اپنی قوت کو تابع کرتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں انسان عادل، کہ یہ عدالت سے زندگی گزار رہا ہے. فلاسفر کے ہاں جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں، حکمت بھی موجود ہے اور عدالت اس معنی کے اندر موجود ہے، وہ انسان با کمال ہے، اور جس کے اندر موجود نہیں ہے وہ کمال والا نہیں ہے. ایک نظریہ ہندوؤں کا بھی نظریہ ہے، ہندوازم کا بھی ایک نظریہ ہے انسان کے کمال کے بارے میں. وہ کہتے ہیں انسان کے اندر جتنا زیادہ عاطفہ ہوگا انسان اتنا با کمال ہوگا، اور جتنا عاطفے سے دور ہوگا وہ ناقص ہوگا. ظاہراً یہ نظریہ باطل ہے، کیونکہ عاطفہ ہر جگہ پر کام آنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات عاطفہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. حتماً ہر کسی صورت میں بھی عاطفہ انسان کے کمال کا سبب نہیں بن سکتا. تو پس ان دو نظریے، جو عرفاء کا نظریہ تھا جو پچھلے درس میں بیان کیا، اور فلاسفر کا جو نظریہ ہے، ان دو میں سے کون سا نظریہ، آیا دونوں قرآن کے اندر تائید یافتہ ہیں یا ایک نظریہ تائید شدہ ہے دوسرے کی تائید نہیں کی گئی، انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.